شہید ہو تم وفا کی کائنات ہو, اے شہید ہو اے شہید ہو تم حیات ہو, اے شہید ہو تم وفا کی کائنات ہو.
جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 9 اپریل کو شہید صدر کی یاد منائی جاتی ہے, لیکن آج کچھ مناسبتیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں, اس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے. سب سے بڑی اور اہم ترین مناسبت یہ ہے کہ جس مناسبت پر میں آپ تمامی حضرات کو اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں, تمام علماء کرام کی خدمت میں, رہبر انقلاب کی خدمت میں ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ آج 9 اپریل مطابق ہے پہلی رجب, کیونکہ آج پہلی رجب المرجب ہے, اور پہلی رجب مقدمہ ہے ماہ مبارک رمضان کا, گویا آج وہ پہلا دن ہے جو اولیاء اللہ کے لیے, عارفین الہی کے لیے آج میقات کی وہ پہلی منزل ہے, وہ پہلی چوکھٹ ہے کہ جہاں سے ہم بارگاہ الہی میں داخل ہو رہے ہیں اور ماہ مبارک رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. اور وہی لوگ ماہ مبارک رمضان کو درک کریں گے جو لوگ رجب کو درک کریں گے, اور جن لوگوں کے حصے میں ماہ رجب نہیں ہے ان کے لیے ماہ رمضان بھی نہیں ہے. اسی لیے محشر میں آواز آئے گی, عین الرجبیون عین الرجبیون, کہاں ہیں اہل رجب کہاں ہیں اہل رجب. ماہ رجب آتے ہی اولیاء الہی اپنے طور طریقوں کو بدل دیا کرتے تھے, اور ماہ رجب کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے. یہ مہینہ ذکر کا مہینہ ہے, یہ مہینہ مناجات کا مہینہ ہے, یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, اور یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے. ماہ صیام ہے, روزے کا مہینہ ہے, ماہ شعبان بھی ماہ صیام ہے. شاید ہمارے لیے نہ ہو لیکن اولیاء الہی کے لیے یہ تینوں مہینے ایام صیام اور شہور صیام. اس کے علاوہ ورد کا مہینہ ہے, اور ورد جو ہے صرف ذکر کرنے کو ورد نہیں کہا جاتا, تلاوت کا نام ورد نہیں ہے. کہ آپ ہر روز ایک سورہ پڑھیں وہ ورد نہیں ہے, آپ ہر روز ایک مناجات پڑھیں وہ ورد نہیں ہے, کثرت مناجات کا نام بھی ورد نہیں ہے, کثرت تلاوت کا نام بھی ورد نہیں ہے, بلکہ ورد یہ ہے کہ جو آج ایک سورہ آپ نے پڑھا کل دوسرا سورہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ ورد نہیں ہے, آج ایک مناجات آپ کر رہے ہیں کل ایک مناجات آپ کر رہے ہیں تو یہ ورد نہیں ہوا. ورد آج ایک ذکر کر رہے ہیں کل دوسرا ذکر کر رہے ہیں تو بھی ورد نہیں ہے. ورد یہ ہے کہ کل جو سورہ آپ نے پڑھا تھا وہی سورہ آج پڑھیں, وہی سورہ کل بھی پڑھیں اور پرسوں بھی پڑھیں تو یہ ہوگا ورد. وہ ذکر جو آپ نے پرسوں کیا تھا, وہی ذکر جو آپ نے کل کیا تھا, وہی ذکر جو آج آپ کر رہے ہیں, یعنی وہی ایک آیت جو بار بار آپ جس کی تکرار کر رہے ہیں یہ ورد ہے. وہ سورہ جو آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں وہ ورد ہے, جو لفظ آپ مسلسل تکرار کر رہے ہیں وہ آپ کا ورد ہے. تو عزیزان گرامی, یہ اوراد کا مہینہ ہے, یعنی ورد کرنے کا مہینہ ہے, ذکر کرنے کا مہینہ ہے. چنانچہ اس مفصل حدیث میں جو عنوان بصری کی مفصل حدیث ہے, اس میں جب عنوان بصری نے آپ سے خواہش کی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور جب اس حدیث کا ذکر آ گیا ہے تو عرض کروں کہ یہی وہ اسی جگہ پر ہم خراج عقیدت پیش کریں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں کہ امام باقر کے لیے سب سے بڑی فضیلت بس یہ کہہ دینا کافی ہے آپ کی فضیلت کے لیے کہ آپ امام جعفر صادق کے والد بزرگوار ہیں اور ائمہ اہل بیت میں وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے علوم کے دریا بہائے ہیں اور جتنی روایتیں عالم اسلام میں امام باقر اور امام صادق سے مروی ہیں اتنی حدیثیں کسی بھی امام کسی بھی ولی کسی بھی قطب اور کسی بھی بڑی شخصیت سے اس قدر علوم اس قدر فنون اور اس قدر معارف نقل نہیں ہوئے ہیں جتنے امام باقر و امام صادق سے نقل ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد باقر العلوم آپ کا خطاب ہے یعنی جنہوں نے علوم کو شکافتہ کیا علوم کے دریا بہائے ہیں. تو امام باقر علیہ السلام کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کا قائم کیے ہوئے مشن کو لے کے آگے بڑھیں اور اتنا آگے بڑھے کہ پوری دنیا آپ سے سیراب ہوئی ہے اور آج تک سیراب ہو رہی ہے. دنیا میں کوئی عالم اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ امام صادق کے اقوال کا مطالعہ نہ کرے اور امام باقر کے حلقے درس میں شریک نہ ہو. لہذا جب تشنگان علوم جب آپ کے پاس آتے تھے تو کس قدر حسرت لیے ہوئے آتے تھے کس کیسا شوق لیے ہوئے آتے تھے. ان کی تمنا ہوتی تھی کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوں. ان کی آرزو یہ ہوا کرتی تھی کہ امام کے حلقے درس میں شریک ہوں. تقریباً 90 سال کی عمر گزر چکی ہے عنوان بصری کی اور جو انس ابن مالک کا بہترین شاگرد رہا ہے لیکن جب پیاس نہیں بجھتی ہے علم کی, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کی پیاس بجھتی نہیں ہے, ایک مال کے طالب اور ایک علم کے طالب کی. جو طالبان یہ دو قسم کے طالب ایسے ہیں کہ جن کی پیاس بجھتی نہیں ہے, ایک علم کا طالب اور ایک مال کا طالب, ان کی پیاس بجھے گی نہیں. ایسا ہی شوق لیا ہوا ایک 90 برس کا بوڑھا 95 برس کا بوڑھا انس ابن مالک کا شاگرد آتا ہے امام صادق کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے. اس شوق کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور امام فرماتے ہیں لی اوراد فی آناء اللیل والنہار لا تشغلنی عن اورادی. کہتے ہیں کہ لی اوراد میرے لیے ہر روز ورد ہے اور میں رات دن اوراد میں مشغول ہوں, مجھے میرے اوراد سے میرے ورد سے مجھے مت روک, میں وقت نہیں دے سکتا ہوں آپ کو. تو وہ چلا جاتا ہے لیکن علم کا شوق اس قدر پیاس ہے علم کی کہ امام کی صحبت سے جب جاتا ہے تو قبر رسول پہ پہنچتا ہے, التماس کرتا ہے, وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ, کہتا ہے پروردگارا امام صادق کے دل میں میرے تعلق سے نرم گوشہ پیدا کر دے تاکہ میں ان سے علم حاصل کر سکوں. دیکھیے شوق علم کیا ہوتا ہے کہ 90 برس کا بوڑھا بیتاب ہے. کہتے ہیں امام کی خدمت میں آ کے دیکھیے عزیزان گرامی, کیونکہ گفتگو علم کی ہے, علماء کی گفتگو ہے اور امام باقر وہ ہیں کہ جن کا نام ہی علوم سے وابستہ ہے. امام باقر ہی سے علوم کے دریا اور علوم کے چشمے سرازیر ہوئے ہیں. اگر کسی کو کسی تک حدیث رسول پہنچی ہے تو امام باقر کے ذریعے سے پہنچی ہے. اگر دنیا تک امام علی کے اقوال پہنچے ہیں, امام حسن و امام حسین کے اگر اقوال پہنچے ہیں تو وہ امام باقر کے ذریعے سے پہنچے ہیں. امام اعظم امام باقر نے حوالہ دیا ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے کوئی حدیث لاوارث نہیں بیان کی، جو کچھ بھی بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ تو عزیزان گرامی، امام صادق نے بیان کیا کہ اے عنوان بصری، یہ یاد رکھو جب دوبارہ آئے وہ امام کی خدمت میں اور امام نے انہیں طلب کیا اور ان کی دعا قبول ہوئی، امام نے انہیں حلقہ درس میں لیا تو پہلی بات ان سے یہی کہی کہ دیکھو پڑھنے سے علم نہیں حاصل ہوتا، پڑھنے سے علم نہیں حاصل ہوتا، العلم نور، علم تو ایک ایسا نور ہے کہ یقع فی قلب من یشاء، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کے دل میں چاہتا ہے وہ نور ودیعت فرماتا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر حقیقت علم تک پہنچنا ہے تو حقیقت عبودیت پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر عبودیت پیدا کرنے کی کوشش کرو، بندے حق سبحانہ وتعالی بننے کی کوشش کرو، اگر اپنے اندر بندگی تم نے پیدا کر لی تو تمہیں علم حاصل ہوگا۔ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ اور دوسری بات امام نے عنوان بصری کو یہ بتائی کہ دیکھو اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کر کے عمل کرتے جاؤ اور علم حاصل کرتے جاؤ، یعنی علم ہضم کرتے رہو، علم کو حاصل کرو اور اسے عمل کے سانچے میں ڈھال کے اس علم کو محفوظ کر لو، اور اس کے بعد پھر طلب علم کرنا، جب تک کہ علم پر عمل نہ کرو پھر علم حاصل کرنے کا فائدہ نہیں۔ ابھی تیسری بات یہ فرمائی کہ پھر علم کو حاصل کرنا ہے تو سمجھ پیدا کرو، فہم حاصل کرو، اس لیے کہ 10 حدیثیں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش، 10 روایات پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک روایت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے، لوگ پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، تو پڑھنے سے زیادہ فضیلت سمجھنے کی ہے۔ 1000 آیتیں مت پڑھیے مگر ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ایک آیت پر غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ 1000 آیتیں سمجھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت پر عمل کر لیا جائے، 1000 احادیث کو سمجھنے سے بہتر ہے کہ اگر اس کو سمجھ جائیں تو اس ایک حدیث پر عمل کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، اہل البیت علیہم السلام نے، ائمہ اہل البیت نے دنیا کو علم سے سیراب کیا، کسی سائل کو روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوال کرنا عیب ہے، جو لوگ سوال کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، روٹی کا سوال یقیناً عیب میں شمار ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا سوال، پیسے کا سوال، اقتدار کا سوال، ہر سوال عیب ہو سکتا ہے، لیکن سوال علم عیب نہیں ہے، سوال علم عیب نہیں ہے۔ کہا ارشاد ہوا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر وہ ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں، جو بیان کرنا جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو حق گوئی کا جذبہ نہ رکھتا ہو، جس کے اندر جرأت اظہار نہ ہو، وہ پھر اہل ذکر کی فہرست میں نہیں آتا ہے۔ اہل ذکر وہ ہے کہ جو علم حق رکھنے والا ہے، یعنی جیسا کہ ابھی امام نے فرمایا کہ علم وہ نہیں ہے جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، علم وہ نہیں ہے جو اساتذہ سے حاصل ہوتا ہے، علم تو وہ نور ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم عطا کرنے والا رب جلیل ہے، رب عزت ہے، اس سے التماس کرنے کی ضرورت ہے، علم وہ عطا کرتا ہے اور اہل ذکر بھی وہی بناتا ہے۔ تو اہل ذکر کے اولین مصداق جو ہوتے ہیں وہ ائمہ علیہم السلام ہوتے ہیں، وہ رسولان کرام ہوتے ہیں، وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے مصادیق میں دوسرے مصادیق میں ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے دیگر مصادیق میں شامل ہیں اہل ذکر کے۔ تو عزیزان گرامی، فاسألوا اہل، اس لیے کہ سوال علم کی چابی ہے، علم کی کنجی ہے، کلید علم ہے سوال۔ سوال کرنا عیب نہیں ہے، سوال علم فضیلت، نہ جاننا عیب ہے، پوچھنا عیب نہیں ہے، سوال کرنا عیب نہیں ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ کتنے علماء ایسے ہیں جو جواب دینے کے موقف میں ہیں، جو جواب دینا جانتے ہیں، جو جواب دے سکتے ہیں، جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کتنے علماء جانتے ہیں مگر سوال کا جواب نہیں دیتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں خوف ہوتا ہے، انہیں خطرہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ زمانے میں خرافات پھیلی ہوئی ہیں لیکن اس کے بارے میں زبان نہیں کھولنا چاہتے۔ جبکہ اہل ذکر وہ ہیں کہ جو ہمیشہ مقام بیان میں، جو ظلم کے مقابلے میں، ناانصافیوں کے مقابلے میں، بے عدالتی کے مقابلے میں جب خرافات پھیلتے ہیں تو عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس خرافات کے مقابلے میں زبان کھولے اور آواز بلند کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی عالم نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو شہداء ہیں، شہید اول، شہید دوم، شہید سوم، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع اور شہید خامس، میں گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ پانچ شہید جس کا نام آپ مسلسل سنتے ہیں، یہ جو شہید خامس ہیں یعنی پانچویں شہید ہیں، کچھ ان تمام شہداء میں ایک اشتراک ہے۔ پہلے شہید محمد ابن جمال الدین مکی، جو سرزمین آمل پر شہید ہوئے یعنی لبنان کی سرزمین پر، شہید ثانی بھی وہیں، زین الدین شہید ثانی اور شہید اول، ان دونوں میں بھی بڑا اشتراک پایا گیا کہ دونوں میں بہت سارے اشتراکات تھے۔ لیکن ایک اشتراک میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آخر انہیں شہید خامس کیوں کہا جاتا ہے؟ اتنے شہید ہوئے ہیں، علماء بے حساب علماء کو شہید کیا گیا ہے، لیکن ان کو پانچواں شہید کیوں کہا جاتا ہے عالم اسلام کا؟ یا جمال الدین مکی کو پہلا شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے پہلا شہید کہنے کی، یا ان کو پانچواں شہید کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر عالم ہونے کی وجہ سے ہے تو عالم تو بہت لوگ شہید ہوئے ہیں، کچھ شہید محراب میں ہوئے ہیں جنہیں شہید محراب کہا جاتا ہے، جیسے شہید دستغیب شہید محراب کہا جاتا ہے، جیسے آیت اللہ مدنی کو شہید محراب کہا جاتا ہے، جو لوگ محراب میں شہید ہوئے، لیکن ان کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ، جو اہم ترین وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو شہید ہیں، یہ ایک تو یہ مرجع وقت تھے، یعنی یہ صاحب رسالہ تھے، یہ مرجع اپنے دور کے مرجع وقت تھے، عام عالم نہیں تھے، فتویٰ دینے والے عالم تھے۔ اور ہمارے ہاں ہر کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہے، اگرچہ کہ فتویٰ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن فتویٰ کا دینے کا حق ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے، اور حکم دینے کا حق ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت کم علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مرتبے تک پہنچتے ہیں جنہیں مرجع وقت کہا جاتا ہے، کہ ساری دنیا کے علماء اور مفکرین ان تک سوالات اپنے پہنچاتے ہیں اور وہ ان تمام استفتاءات کا جواب دیتے ہیں۔ تو ایسے علماء جو مرجع وقت ہیں، انہیں اگر شہید کر دیا جائے تو ان کا شمار اس شہید کی فہرست میں آئے گا۔ اور دوسرا حد اشتراک یہ ہے کہ وہ عالم جو مرجع وقت بھی ہے اور حاکمان وقت کے مقابلے میں، جنہوں نے حق بیانی سے کام لیا اور زمانے کے جابر و ظالم حکمرانوں نے انہیں شہید کر دیا حق گوئی کے جرم میں، جس طرح سے ہندوستان کی سرزمین پر قاضی نور اللہ شستری کو شہید کر دیا گیا تھا، جن کی مزار آگرہ میں ہیں۔ یہ اپنے دور کے مرجع وقت تھے، اور حاکم وقت نے حق گوئی کے جرم میں، اور خاص طور پر ان کی کتاب احقاق الحق و ازحاق الباطل کی جو انہوں نے لکھی تھی، اس کتاب کے لکھنے کے جرم میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اہل بیت سے وابستگی کے جرم میں، اور امام صادق کے اقوال بیان کرنے کے جرم میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو شہید ثالث کو اس طرح سے شہید ثالث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شہید خامس باقر الصدر اپنے وقت کے مرجع تقلید بھی تھے، اور حق گوئی کے جرم میں اقتدار رکھنے والے اور اپنے دور کا حاکم جابر حاکم، جسے صدام کہا جاتا ہے، کہ صدام یزید نے انہیں شہید کر دیا حق گوئی کے جرم میں، اسی لیے انہیں شہید خامس کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علماء حق کو چھپانے والے نہیں تھے، اظہار حق کرنے والے تھے۔ حق کو چھپانے والے نہیں تھے، حق بیان کر، چاہے اس سلسلے میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن انہوں نے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، بلکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے حقائق کو بیان کیا۔ تو جیسا کہ ابھی میرے پیشرو مقرر سے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ عراق کی صورتحال، اور میں اپنی بات کو تمام کروں یہ کہہ کر کہ میں اس سے پہلے بھی کئی جگہ پر اشارہ کر چکا ہوں کہ آج یہ کل کی بات نہیں ہے، یعنی یہ زندہ حقیقت ہے کہ آج بھی آپ عراق کے حالات کو دیکھیے تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ جن لوگوں نے، جس قوم نے شہید خامس باقر الصدر کی قدر نہیں کی، آج اس ملک کی صورتحال کیا ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے یہ ہمارے لیے عبرت ہے، اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے شیعوں کے لیے، ہندوستان کے شیعوں کے لیے یہ واقعات عبرت ہے۔ یہ دو ملک کے شیعہ جو قدیم ترین شیعہ مانے جاتے ہیں عالم اسلام کے، کہ یہاں اسلام بہت پہلے پہنچا ہے، جہاں دوسرے ممالک میں بھی اسلام نہیں پہنچا تھا، اس زمانے میں ہندوستان میں اسلام پہنچا ہے، اور پہلی مسجد ہندوستان میں کیرلا کی سرزمین پر 6 ہجری میں تعمیر ہوئی۔ 6 ہجری میں مالک ابن دینار جو حجاز کی سرزمین سے کیرلا کی سرزمین پر آئے تھے، اور پہلی مسجد جو کوچین میں بنی ہوئی ہے، وہ یادگار ہے اس واقعے کی، اور یہ دلیل ہے کہ یہاں اسلام بہت پہلے پہنچا تھا۔ یقیناً اسلام ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا، پاکستان کی سرزمین پر پہنچا۔ یہاں کے شیعہ قدیم ترین شیعہ ہیں، یہ شیعوں کے لیے ایران اور عراق اس وقت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایک طرف عراق ہے ہماری نظروں کے سامنے، ایک طرف ایران ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یعنی کہ ہم لوگ ان دونوں ممالک کا جائزہ لیں۔ اس وقت میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ صورتحال بدل جائے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ صورتحال کو بدل جانا چاہیے۔ کب تک عراق کی قوم اپنی اس کا بدلہ ادا کرے گی جو انہوں نے جرم کیا ہے؟ یقیناً اسے جرم ہی تو کہا جائے گا کہ جب شہید خامس اٹھے تھے باقر الصدر، تو اس پوری قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، پوری قوم نے ساتھ نہیں دیا تھا، جس کے نتیجے میں آج تک وہ بھگت رہے ہیں، وہ اس غلطی کا جبران کر رہے ہیں، لیکن وہ غلطی کا جبران آج تک نہیں ہوا ہے۔ اب کب ہوگا یا نہیں معلوم ہے۔ اس وقت بھی عراق آگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ واقعہ 1980 کا ہے، 9 اپریل 1980 کا واقعہ ہے، جب شہید باقر الصدر کو ان کی بہن آمنہ صدر کے ساتھ عراق کی سرزمین پر پوری مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا اور پورا عراق تماشائی بنا ہوا دیکھ رہا تھا. کوئی سر کٹانے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی جان دینے کے لیے تیار نہیں تھا, یہاں تک کہ کوئی سڑک پر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس لیے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ شہید صدر کی طرح خود بھی شہید ہو جائے یا اپنی جان جوکھم میں ڈالے. وہ نسل اپنی جان بچا کر لے گئی, لیکن آج تک بھی وہ سلسلہ جان بچانے کا ان کے علماء کے درمیان, ان کے خطبہ کے درمیان, ان کے ذاکرین کے درمیان, آج علماء بھی ہے, عوام بھی ہے, ذاکرین بھی ہے اور ان کے سننے والے بھی ہیں. اس وقت ہزاروں ہزاروں شیعہ اس وقت عراق کی سرزمین پر ہیں, لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے جو ڈاکٹر پیام اعظمی نے اس وقت کہا تھا, انہیں کیا خبر تھی کہ جو شعر انہوں نے 1980 میں کہا تھا وہ آج تک صادق آ رہا ہے کہ لہو پیا ہے تو اگلے گی آگ بھی ایک دن, عراق کی یہ زمین ہے اسے قرار کہاں, لہو پیا ہے تو اگلے گی آگ بھی ایک دن, عراق کی یہ زمین ہے اسے قرار کہاں. حیات جذبہ بیدار کی تلاش میں ہے, یہ خاک پھر کسی مختار کی تلاش میں ہے. آج تک یہ سرزمین ابھی داعش کی لپیٹ میں ہے, ابھی دہشت گردوں کی لپیٹ میں ہے, ابھی امریکہ اور اسرائیل کی لپیٹ میں ہے, ابھی سازشوں کی پنجوں سے یہ ملک ابھی آزاد نہیں ہوا ہے. عزیزان گرامی, ابھی عراق کو آزادی نہیں ملی, صدام کے جانے سے آزادی نہیں ملی, اس لیے کہ صدام کو بھگایا. کس نے بھگایا صدام کو؟ یہ ظالم و چابر حکمرانوں نے اسے ہٹایا تھا اپنا مہرہ بٹھانے کے لیے. یہ تو ایران کی حکمت عملی تھی, یہ تو ایران میں ہونے والی کامیابیوں کا نتیجہ تھا. دیکھیے, ایک ہی وقت میں دو شخصیتیں دو سرزمین پر اٹھی, ایک طرف پاخر الصدر اٹھے, ایک طرف امام خمینی اٹھے. 1979 میں ایران کا انقلاب کامیاب ہوا اور ادھر باخر الصدر کو 1980 میں شہید کر دیا گیا. دونوں انقلاب کا دھارا لے کے چلے تھے, ایک عراق میں کوشش کر رہا تھا, ایک ایران میں کوشش کر رہا تھا. لیکن آپ دیکھیں, جن لوگوں نے امام خمینی کا ساتھ دیا آج وہ قوم پنپ گئی, آج وہ قوم آگے نکل گئی, بہت آگے نکل گئی, جہاں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, جہاں کا دوسری قومیں تصور بھی نہیں کر سکتی. اس وقت وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس سے گھبرا رہی ہیں. اور مشرق وسطی کا کوئی فیصلہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. آج اگر عراق کے علماء کی جان بچی ہوئی ہے تو سب جانتے ہیں کہ ایران کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. کیا کوئی اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ اس وقت مراجع عراق کی جان اگر بچی ہوئی ہے تو ایران کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. آج اگر شام کی سرزمین پر بشار الاسد زندہ ہے تو یہ صرف ایران کی وجہ سے ہے. اگر فلسطین میں حماس اگر آج باقی ہے تو ایران کی وجہ سے ہے. لبنان میں اگر حزب اللہ باقی ہے تو ایران کی وجہ سے ہے. لیکن ایران کیوں باقی ہے اس پر کسی نے توجہ نہیں کی. ایران اس لیے باقی ہے کہ انہوں نے مرجع وقت کی آواز پر لبیک کہا تھا اور امام خمینی کو انہوں نے پورا تعاون دیا تھا اور ان کی تائید میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. 60,000 لوگ تو پہلے ہی انقلاب کی آواز میں شہید کر دیے گئے. 60,000 لوگ تہران کی سڑکوں پہ شہید کر دیے گئے. اس کے بعد یہ انقلاب آیا. انقلاب آسانی سے نہیں آیا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاہ چلا گیا تھا لیکن ابھی انقلاب نہیں آیا تھا. انقلاب تو آ رہا ہے, آیا نہیں ہے, آ رہا ہے. اور یہ انقلاب اس وقت مکمل ہوگا جب انقلاب مہدی سے ہمکنار ہو جائے گا اور جب پوری دنیا میں انصاف پھیل جائے گا, عدالت پھیل جائے گی, تب یہ انقلاب مکمل ہوگا. لیکن اس انقلاب نے جو ظلم کے پنجوں کو اکھاڑ کے پھینکا ہے اس کے لیے 8 سال کے شہیدوں کی جنگ یادگار رہے گی کہ جنہوں نے 8 سال تک جنگ لڑ کر امام خمینی نے پوری طرح سے آزادی دلا کر اپنی جان جان آفرین کے حوالے کی. پوری زندگی امام خمینی نے جنگ میں گزاری. وہ آٹھ سال کی جنگ جو عراق کی ایران کی سرزمین پر امام خمینی نے لڑی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوروپ اور امریکہ کے ہاتھ کو ان کے پنجوں کو ہمیشہ کے لیے اکھاڑ کے پھینک دیا. اب پوری طرح سے ملک آزاد ہو گیا جہاں پر کوئی غیر انسان اپنی نگاہ بھی نہیں دوڑا سکتا. یہ آپ کے لیے عبرت ہے, یہ پاکستانیوں کے لیے عبرت ہے, ہندوستانیوں کے لیے عبرت ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان والے کبھی کے آزاد ہو گئے ہوتے اگر انہوں نے شہید عارف حسینی کی قدر کی ہوتی. شہید عارف حسینی کے خون کا بدلہ پاکستان چکا رہا ہے. ہمارے پاس تو کوئی شہید ایسا بھی نہیں گزرا شہید عارف حسینی کی طرح. لیکن بہرحال آج بھی جوجھ رہی ہے عراق کی قوم اسی ایک غلطی کی وجہ سے. وہ ایک بھول, وہ ایک غلطی جو عراقیوں نے کی تھی آج تک وہ بھگت رہی ہے, اس لیے کہ آج تک ان کے اندر ہمبستگی, ہم پارچگی, اتحاد, اتفاق اور ان کے اندر حوصلہ, ہمت, طاقت, قوت, ظلم کے مقابلے میں ٹھہرنے کی ہمت جو شہید صدر نے دلائی تھی وہ ہمت عراقیوں میں آج تک پیدا نہیں ہوئی. آج بھی عراقی کئی دھڑوں میں تقسیم ہیں. میں عراقیوں سے یہی کہوں گا کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو ان دھڑوں سے باہر آؤ. جب تک حزب الدعویٰ, مجلس العلیٰ اور حکیم کی پارٹی اور صدر کی پارٹی یہ سب مل نہیں جائیں گے اس وقت تک عراق کی تقدیر کا فیصلہ ممکن نہیں ہے. عراق کو اگر بچانا ہے تو پھر ایک مرجع وقت کو کھڑا ہونا پڑے گا. ایسا نہیں بلکہ پوری طاقت کے ساتھ باقر و صدر کا حوصلہ لے کر, لیکن صرف ایک مرجع کا کھڑا ہو جانا بھی کافی نہیں ہے. جیسا کہ عراق میں ہوا باقر و صدر کھڑے ہوئے لیکن عوام نے ساتھ نہیں دیا. یہ دونوں کا تال میل بہت ضروری ہے. جیسا کہ امام خمینی اٹھے تھے تو ان کے ساتھ پوری قوم بھی اٹھی اور ان دونوں کے اٹھنے سے ایسا انقلاب برپا ہوا جس انقلاب کو پوری دنیا مل کر بھی مٹانا چاہ رہی ہے تو نہیں مٹا سکتی. جب شہید صدر نے جو جملہ کہا تھا نا اسی پر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. شہید صدر نے کہا تھا کہ ذوبو فی الاسلام, اسلام میں ایسے ڈوب جاؤ کہ جیسے خمینی ڈوب گئے تھے. اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ایسے ڈھال لو جس طرح سے خمینی نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا. اسی لیے ایرانی یہ کہتے ہیں کہ ما اہل کوفہ نیستیم علی تنہا بماند, ہم اہل کوفہ نہیں ہیں جو اپنے علی کو تنہا چھوڑ دیں. عراق والوں نے باقر صدر کو چھوڑ دیا, شہادت کا حوصلہ نہیں پیدا ہوا تو کتنے لاکھ لوگ آج تک شہید ہو گئے آپ بتائیے. 1980 سے لے کے اب تک شہید صدر کا خون بہا لیکن اس خون کا بدلہ لینے کے لیے کوئی نہیں اٹھا, جس کی نتیجے میں 10 لاکھ عراقی ختم ہو گئے, 10 لاکھ عراقی شہید ہو گئے. ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اور کب تک جاری رہے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس لیے کہ داعش نے ابھی عراق کی سرزمین کو نہیں چھوڑا ہے, امریکہ نے ابھی اس کو ملک کو آزاد نہیں کیا ہے, برطانیہ کی منحوس نظریں ابھی اس ملک سے ہٹی نہیں ہیں, اسرائیل نے ابھی اس ملک کو چھوڑا نہیں ہے. اب بھی یہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ کب موقع ملے, کب حیدر العبادی کو ہٹا دیا جائے, کب موقع ملے کب جو ہے نور المالکی کو ہٹا دیا جائے, کب موقع ملے اور کب یہ ابراہیم جعفری اور ایسے لیڈروں کو ہٹا دیا جائے. اگر آج ابراہیم جعفری موجود ہیں, اگر آج حیدر العبادی موجود ہے تو صرف ایران کی وجہ سے موجود ہے. اگر ایران اپنی نظریں ہٹا لے عراق پر تو پھر احمد چلاوی آ جائے گا اور ایاد علاوی آ جائے گا, ایسے مسخ شدہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کا نام بھی مسخ ہے, ان کے چہرے بھی مسخ ہے, ان کی زندگیاں بھی مسخ ہے, اور یہ لوگ صدام سے زیادہ بدتر ہیں. یہ امریکہ کے نئے مہرے ہیں جس کو امریکہ بٹھانا چاہتا ہے. اسی کی خاطر یہ داعش کو لا کر پورے عراق کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے پسند کے لیڈر کو بٹھایا جا سکے. تو عزیزان گرامی اگر نہیں سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے. جو بات علامہ اقبال نے کہی تھی کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور شہید صدر کے لیے ڈاکٹر پیام نے کہا تھا کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کے لو, بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا, और कफन पहन के जो मैदान में निकलता है, हवा की इज्जत पे उसी का चराग जलता है। तो आज शहीद सदर जिंदा है, उनकी तहरीक जिंदा है, उनकी आवाज़ जिंदा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस आवाज़ पर लब्बैक कहा जाए, इस आवाज़ को ज़िंदा किया जाए। आज उनकी पार्टी भी ज़िंदा है, लेकिन वो चयाले मौजूद नहीं हैं जो इस पार्टी को ख़ुबत पर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व आखिरु दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इराक़ के मुसलमानों को नजात अता फरमा, उनकी कोताहियों को बख्श दे, उनकी गलतियों को माफ़ कर दे, उनकी ख़ताओं को दरगुजर फरमा। उन उलमा की जो उन्होंने उनसे जो कोताहियाँ हुई हैं उलमा के सिलसिले में, परवरदिगार उसकी पाबजाई फरमा। परवरदिगार मौजूदा नस्ल से गुज़िश्ता नस्ल का बदला न ले, बल्कि इस मौजूदा नस्ल की ख़ताओं को, इनके गुनाहों को माफ़ कर दे और मौजूदा नस्ल को नजात अता फरमा। मौजूदा नस्ल इराक़ को नजात अता फरमा, मौजूदा नस्ल पाकिस्तान को नजात अता फरमा, हिंदुस्तान को नजात अता फरमा। इनके उलमा के अंदर शऊर अता फरमा और समझने की सलाहियत अता फरमा, क़ियादत की सलाहियत अता फरमा। परवरदिगारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उलमा को शहीद सदर से दर्स लेने और सबक सीखने का हौसला अता फरमा, आयतुल्ला ज़कज़की से हौसला लेने की हिम्मत अता फरमा और उनके नक्श कदम पर चलने की ताकत अता फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो बहरीन की सरजमीन हो कि यमन की सरजमीन, चाहे लिबनान की सरजमीन हो कि फ़लस्तीन की सरजमीन, परवरदिगारा अपनी नुसरत का सिलसिला, अपनी रहमत के सिलसिले को मुनक़ता ना फरमा। परवरदिगारा मुंजी आलम बशरियत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर हाज़रीन के मरहूमीन उलमा मुफक्किरीन बिलखुसूस सैयद मोहम्मद बाखर सदर और उनकी बहन आमिना बिनतुल हुदा और तमाम उलमा मराजे और तमाम शहदाए आलम इस्लाम के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।